بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پھر میں ہدایت پا گیا۔ شی آڈیوز کی جانب سے اس کتاب کا چیپٹر نمبر 9، شک و حیرت، آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ اس میں شک نہیں کہ سید محمد باقر الصدر کے جوابات واضح اور قانع کرنے والے تھے، لیکن مجھ جیسا شخص جس نے اپنی عمر کے 25 سال تقدیس و احترام صحابہ کے ماحول میں گزارے ہوں، خصوصاً جس کے رگ و پے میں ان خلفائے راشدین کی محبت و عظمت سرایت کر چکی ہو، جن کی سنت سے تمسک کرنے اور جن کے راستے پر چلنے کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کر دی ہو، اور ان خلفاء میں بھی سر فہرست سیدنا ابو بکر صدیق ہو، سیدنا عمر فاروق ہو، اس کے دل و دماغ میں سید صدر کی باتیں کیسے اثر انداز ہوتی۔ میں نے تو جب سے عراق کی زمین پر قدم رکھا ہے، سیدنا ابو بکر و عمر کا نام سننے کے لیے میرے کان ترس گئے ہیں۔ عجیب و غریب نام اور امور سننے میں آتے رہے ہیں جن سے میں بالکل ہی ناواقف ہوں، مثلاً 12 اماموں کے نام، اور یہ دعویٰ کہ امام علی علیہ السلام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے سے پہلے نس کر دی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ بھلا میں اس بات کو کیوں کر مان سکتا ہوں کہ تمام مسلمان یعنی صحابہ کرام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خیر البشر تھے، وہ سب کے سب کیسے امام علی کرم اللہ وجہ کے خلاف متفق ہو گئے تھے؟ حالانکہ ہم کو تو گوارے ہی سے سکھایا جاتا ہے کہ تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم امام علی علیہ السلام کا احترام کرتے تھے اور ان کے حق کو پہچانتے تھے، کیونکہ آپ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہ کے شوہر حسن و حسین علیہ السلام کے باپ تھے، باب مدینۃ العلم تھے، جیسا کہ خود سیدنا علی علیہ السلام ابو بکر صدیق کے حق کو پہچانتے تھے، جو سب سے پہلے مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غار کے ساتھی تھے۔ جیسا کہ خود قرآن نے ذکر کیا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں نماز کی امامت بھی صدیق کے حوالے کر دی تھی، اور فرمایا تھا میں اگر کسی کو خلیل بناتا تو وہ ابو بکر ہوتے، اور انہیں اسباب کی بنا پر مسلمانوں نے آپ کو اپنا خلیفہ چن لیا تھا۔ اسی طرح امام علی علیہ السلام سیدنا عمر کے حق کو بھی پہچانتے تھے، جن کے ذریعے خدا نے اسلام کو عزت بخشی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام فاروق یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والا رکھا۔ اسی طرح حضرت امام علی علیہ السلام سیدنا عثمان کے حق کو بھی پہچانتے تھے، جن سے ملائکہ رحمان چاہ کرتے تھے، اور جنہوں نے جیش الاسرا کو ساز و سامان سے آراستہ کیا تھا، جن کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالنورین رکھا تھا۔ آخر یہ ہمارے شیعہ بھائی ان باتوں سے کیوں کر جاہل ہیں؟ یا پھر یہ لوگ تجاہل عارفانہ کرتے ہیں اور ان لوگوں کو ایسے عام آدمی خیال کرتے ہیں جن کو خواہشات اور طمع دنیا حق کی پیروی سے باز رکھ سکتی ہے؟ اور یہ لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں، حالانکہ یہ وہی لوگ تو ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی تعمیل میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ عزت اسلام و نصرت حق کی خاطر اپنے آباء و اولاد خاندان تک کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ انہی میں ایسے بھی تھے جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے اپنے باپ اور بیٹے کو قتل کر دیتے تھے۔ ناممکن ہے کہ طمع دنیا یعنی حصول تخت خلافت ان کو دھوکہ دے سکے اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی باتوں کو پسے پشت ڈال دیں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں نہیں، ناممکن ہے۔ انہیں تصورات و خیالات کی بنا پر میں شیعوں کی ہر بات نہیں مانتا تھا، اگرچہ بہت سی باتوں پر میں قانع ہو چکا تھا، میں شک و حیرت میں پڑ گیا۔ شک تو اس وجہ سے جو علماء شیعہ نے میرے عقل میں ڈال دیا تھا، کیونکہ ان کا کلام معقول و منطقی ہوتا ہے، اور جس حیرت میں میں ڈوب گیا وہ یہ تھی کہ میرے حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا اس بد اخلاقی کے درجے تک گر سکتے ہیں کہ ہماری طرح کے عادی انسان بن جائیں گے؟ نہ تو انوار رسالت ان پر ثقیل کر سکے اور نہ ہدایت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مہذب بنا سکی۔ خدایا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا صحابہ اس معیار کے ہو سکتے ہیں جو شیعہ کہتے ہیں؟ اہم بات تو یہ ہے کہ یہی شک و حیرت کمزوری کی ابتدا اور اس بات کے اعتراف کا سبب بن گئی کہ دال میں کالا ضرور ہے۔ جس کی تحقیق حقیقت تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے۔ ہمارا دوست منم آ گیا تھا اور ہم لوگ عازم کربلا ہو گئے۔ وہاں ہم نے سیدنا الحسین علیہ السلام کی محنتوں کا اندازہ اس طرح لگایا جس طرح شیعہ لگاتے ہیں۔ وہاں جا کر ہم کو پتہ چلا کہ سیدنا الحسین علیہ السلام مرے نہیں ہیں، ان کی زرعی کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم اور پروانوں کی طرح گرنا، تڑپ تڑپ کر رونا، یہ سب ایسی باتیں تھیں کہ ہم نے اس کا مثل دیکھا ہی نہیں تھا۔ معلوم یہ ہوتا تھا کہ جیسے حسین علیہ السلام ابھی شہید ہوئے ہیں۔ میں نے خطیبوں کو دیکھا، ممبروں سے حادثہ کربلا کو نوحہ و زاری کے ساتھ اس طرح بیان کر رہے تھے کہ سننے والا اپنے دل پر قابو رکھ ہی نہیں سکتا تھا، پھوٹ پھوٹ کر رونے پر مجبور تھا۔ اور پھر میں بھی رونے لگا، بے تحاشا رونے لگا۔ انان صبر ہاتھ سے چھوٹ گئی، اپنے نفس کو آزاد کر دیا کہ دل بھر کر رو لے۔ اور جب میں چپ ہوا تو مجھے ایسی روحانی راحت ملی ہے کہ جس سے میں اس کے قبل تک ناشنا تھا۔ گویا پہلے میں حسین علیہ السلام کے دشمنوں کی صف میں تھا اور اب دفتن ان کے ان اصحاب و انصار میں شامل ہو گیا جو اپنی جان فدا کرنے پر تیار تھے۔ خطیب حر علیہ السلام کا قصہ بیان کر رہا تھا، یہ بھی پہلے ان فوجی سرداروں میں تھے جو حسین علیہ السلام سے جنگ کے لیے آئے تھے، لیکن عاشور کے دن میدان جنگ میں شاخے نخل کی طرح کانپ رہے تھے۔ اور جب ان کے کسی ساتھی نے پوچھا کیا تم موت سے ڈر رہے ہو، تو حر رحمت اللہ علیہ نے کہا نہیں، خدا کی قسم نہیں، بلکہ میں اپنے کو جنت و دوزخ کے بیچ میں پا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر گھوڑے کو ایڑ لگائی اور حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ کر کہنے لگے، فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اتنا سنتے ہی میں زمین پر گر کر پچھاڑے کھانے لگا، گویا میں حر ہوں اور حسین علیہ السلام سے کہہ رہا ہوں، فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے معاف کر دیجیے۔ خطیب کی آواز بہت اثر انگیز تھی، لوگ دہاڑے مار مار کر رونے لگے۔ اسی وقت میرا دوست میری چیخ کی آواز سن کر متوجہ ہوا اور روتا ہوا مجھ پر جھک پڑا اور مجھے سینے سے اس طرح چمٹا لیا جیسے ماں بچے کو چمٹا لیتی ہے، اور بار بار کہہ رہا تھا، یا حسین علیہ السلام، یا حسین علیہ السلام۔ وہ چند لمحے ایسے تھے جس میں حقیقی گریہ کا مطلب میری سمجھ میں آیا اور میں نے محسوس کیا جیسے میرے آنسوؤں نے میرے قلب اور اندر سے میرے پورے جسم کو دھو دیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مطلب سمجھا جو میں جانتا ہوں، اگر تم جان لیتے تو بہت کم ہنستے، زیادہ تر روتے۔ تمام دن میں دل گرفتہ رہا۔ میرے دوست نے بہت ہی تسلی و تشفی دی، بعض مرتبات کھانے کو لا کر دیے، مگر سب بیکار۔ میری اشتہا ختم ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے دوست سے کہا، مقتل حسین علیہ السلام کا قصہ مجھ کو سناؤ، کیونکہ واقعات کربلا کے بارے میں نہ زیادہ نہ کم مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ صرف اتنا جانتا تھا کہ جب ہمارے بزرگ اس کا ذکر کرتے تھے تو کہتے تھے، جن دشمنان اسلام و منافقین نے سیدنا عمر، سیدنا عثمان کو قتل کیا اور سیدنا علی علیہ السلام کو شہید کیا، انہی نے سیدنا امام الحسین علیہ السلام کو بھی شہید کر ڈالا۔ اس سے زیادہ ہم کو کچھ بھی نہیں معلوم تھا، بلکہ ہم تو عاشورے کے دن کو ایک اسلامی عید کے عنوان سے مناتے تھے۔ اس دن زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، قسم قسم کے کھانے پکائے جاتے ہیں، اشتہا بڑھانے والی غذائیں تیار کی جاتی ہیں، چھوٹے بڑوں کے پاس عیدی مانگنے جاتے ہیں تاکہ اس عیدی سے کھانے پینے اور کھیلنے کی چیزیں خریدی جا سکیں۔ یہ صحیح ہے کہ بعض دیہاتوں میں کچھ تقلیدی اور رسمی امور پائے جاتے تھے، مثلاً وہ عاشورے کو آگ روشن کرتے تھے۔ اس دن کوئی کام نہیں کرتے تھے، نہ شادی بیاہ کی رسم انجام دیتے تھے، نہ خوشی مناتے تھے، لیکن ہم لوگ اس کو عادت و رسم کہہ کر ٹال دیا کرتے تھے۔ ہمارے علماء عاشورے کے فضائل میں اور اس دن رحمتوں اور برکتوں کے بارے میں حدیثیں سنایا کرتے تھے۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے، یہاں حرم امام حسین علیہ السلام سے ہم لوگ حسین علیہ السلام کے بھائی جناب عباس علیہ السلام کی زرعی کی زیارت کے لیے گئے۔ مجھے تو خیر نہیں معلوم تھا کہ یہ کون ہے، لیکن میرے دوست نے ان کی شجاعت و بہادری کا قصہ سنایا تھا۔ متعدد علماء و افضال سے بھی ہم نے ملاقات کی، مگر مجھے کسی کا نام یاد نہیں ہے۔ ہاں بعض کے القاب یاد ہیں، جیسے بحر العلوم، سید الحکیم، کاشف الغطا، آل یاسین، طباطبائی، فیروز آبادی، اسد حیدر وغیرہ۔ اور حق یہ ہے کہ یہ بڑے تقوی والے علماء ہیں، ان کے چہرے پر روب و جلال ہے، شیعہ ان کا بہت احترام کرتے ہیں۔ اپنے مال کا خمس ان کو لا کر دیتے ہیں اور یہ علماء انہیں رقوم سے حوازت علمیہ کی ادارات کرتے ہیں, مدارس بنواتے ہیں, چھاپہ خانے لگواتے ہیں, ہر اسلامی ملک سے آنے والے طالب علموں کا خرچ اسی سے دیتے ہیں. یہ لوگ خود مستقل ہوتے ہیں, حکام وقت سے دور یا نزدیک کا کوئی رابطہ نہیں رکھتے. یہ ہمارے علماء کی طرح نہیں ہے کہ جو فتویٰ تو فتویٰ گفتگو بھی اس حکومت کی مرضی کے بغیر نہیں کرتے جو ان کو تنخواہ دیتی ہے, اور جب چاہتی ہے تقرر کرتی ہے اور جب چاہتی ہے معزول کر دیتی ہے. میرے لیے تو یہ نئی دنیا تھی جس کا بریکٹ میں لکھا ہے کولمبس کی طرح میں نے پتہ لگایا تھا, یا خدا نے میرے لیے انکشاف کر دیا تھا. اس دنیا سے نفرت کے بعد میں مانوس ہو چکا تھا, عداوت کے بعد اس سے محبت کرنے لگا تھا. اس دنیا نے مجھے نئے نئے افکار دیے تھے, میرے دل میں تلا بحث تلاش جستجو کی محبت پیدا کر دی تھی تاکہ اپنی اس گمشدہ حقیقت کو پالوں جس نے میرے خیالات میں اس وقت ہلچل پیدا کر دی تھی جب میں نے یہ حدیث پڑھی تھی کہ بنی اسرائیل 71 فرقوں میں بڑھ گئے تھے اور نصارہ 73 میں. میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی, ایک کے علاوہ سبھی جہنمی ہوں گے. ادیان متعددہ کے بارے میں کوئی متعجب نہیں ہے کہ ان میں سے ہر ایک اپنے کو برحق اور دوسرے کو باطل پر سمجھتا ہے, لیکن جب میں اس حدیث کو پڑھتا ہوں تو متحیر ہو جاتا ہوں. میرا تحیر صرف حدیث پر نہیں ہے بلکہ ان مسلمانوں پر بھی ہے جو اس حدیث کو پڑھتے ہیں, اپنے خطبوں میں تکرار کرتے ہیں اور بغیر کسی تحلیل کے گزر جاتے ہیں, اور مدلول حدیث سے بحث ہی نہیں کرتے جن سے فرقہ ناجیہ کا پتہ چل سکے. تعجب خیز بات یہ ہے کہ ہر فرقہ دعویٰ کرتا ہے کہ صرف وہی فرقہ ناجیہ ہے. حدیث کے آخر میں یہ بھی ہے, لوگوں نے پوچھا وہ کون ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا وہ لوگ مراد ہیں جو اسی راستے پر ہوں گے جس پر میں اور میرے اصحاب ہیں. اب آپ ہی بتائیے کیا کوئی ایسا فرقہ ہے جو کتاب و سنت سے متمسک نہ ہو, یا کوئی ایسا اسلامی فرقہ ہے جو اس کے علاوہ کسی اور چیز کا مدعی ہو؟ اگر امام مالک یا ابو حنیفہ یا امام شافعی یا احمد بن حنبل سے پوچھا جائے تو کیا ان میں سے کوئی قرآن و سنت صحیحہ سے متمسک کے علاوہ کچھ اور کہہ سکتا ہے؟ یہ تو سنیوں کے فرقے ہیں. اب انہیں کے ساتھ اگر شیعہ فرقوں کو, جن کو میں ہمیشہ فاسد العقیدہ اور منحرف سمجھا کرتا تھا, بھی شامل کر لیا جائے تو یہ حضرات بھی مدعی ہیں کہ ہم بھی قرآن اور سنت صحیحہ سے متمسک ہیں جو اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے منقول ہے, اور ان کا کہنا ہے گھر والے گھر کی بات زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو ایسی صورت میں کیا یہ سب کے سب حق پر ہو سکتے ہیں؟ ناممکن ہے, کیونکہ حدیث شریف صرف ایک کو حق پر بتاتی ہے. ہاں, سبھی کا حق پر ہونا اس وقت ممکن ہے جب حدیث جعلی و جھوٹی مان لی جائے, اور یہ اس لیے ناممکن ہے کہ حدیث سنی و شیعہ دونوں کے یہاں متواتر ہے, یا یہ مان لیا جائے کہ حدیث کا نہ کوئی مدلول ہے نہ کوئی مطلب. لیکن استغفر اللہ, جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ کہتا ہی نہ ہو جس کی تمام حدیثیں حکمت و عبرت ہوں, اور کوئی ایسی بات کیوں کر کہہ سکتا ہے جس کے مدلول و معنی ہی نہ ہوں؟ اس لیے ہمارے سامنے اس بات کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم یہ تسلیم کر لیں کہ صرف ایک ہی فرقہ جنتی ہے اور حق پر ہے, باقی سب باطل پر ہیں. یہ حدیث جس طرح حیرت میں ڈال دیتی ہے, اسی طرح نجات چاہنے والوں کو تلاش حق پر بھی مجبور کر دیتی ہے. یہی وجہ ہے کہ شیعوں سے ملاقات کے بعد میرے اوپر حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا اور اندرونی طور پر میں متجسس ہو گیا. ہو سکتا ہے انہی کی بات حق پر ہو, ممکن ہے کہ یہی سچ کہتے ہوں. البتہ میں خود ہی کیوں نہ تحقیق کر ڈالوں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا ہو جائے. اور خود اسلام نے اپنے قرآن و سنت کے ذریعے حکم دیا ہے کہ بحث و فحص یعنی تفتیش و تحقیق سے کام لیا جائے. قرآن کا ارشاد ہے, ترجمہ, اور جن لوگوں نے ہماری راہ میں جہاد کیا انہیں ہم ضرور اپنی راہ کی ہدایت کریں گے, سورہ عنکبوت آخری آیت ہے. ایک اور جگہ ارشاد ہے, ترجمہ, جو لوگ بات کو جی لگا کر سنتے ہیں اور پھر ان میں سے اچھی بات پر عمل کرتے ہیں, یہی لوگ وہ ہیں جن کی کی خدا نے ہدایت کی اور یہی لوگ عقل مند ہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 18-22۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اپنے دین کے بارے میں اس طرح بحث و فحص کرو کہ لوگ تم کو دیوانہ کہنے لگیں۔ لہٰذا بحث و فحص ہر مکلف پر شرعی واجب ہے۔ اس عہد و پیمان اور سچی ارادے کے ساتھ عراق کے اپنے شیعہ دوستوں سے رخصت ہوا۔ ان سے معانقہ کر کے رخصت ہوتے ہوئے مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا، کیونکہ میں نے بھی ان سے محبت کی تھی اور انہوں نے بھی دل سے مجھے چاہا تھا۔ میں ایسے عزیز دوستوں کو چھوڑ رہا تھا جنہوں نے میرے ساتھ خلوص کا برتاؤ کیا، میرے لیے اپنے وقت کی قربانی دی، کسی اور وجہ سے نہیں۔ جیسا کہ خود انہوں نے کہا، ہم کسی خوف یا لالچ سے ایسا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ صرف رضائے خدا کے لیے۔ کیونکہ حدیث میں ہے، اگر خدا تیری وجہ سے ایک شخص کو ہدایت کر دے تو وہ پوری دنیا سے بہتر ہے۔ شیعوں کے وطن اور ان کے ائمہ علیہ السلام کے عتبات عالیات کے شہر عراق سے 20 دن قیام کر کے ودا ہو رہا تھا، اور یہ 20 دن اس طرح گزر گئے جیسے کوئی لذیذ خواب دیکھنے والی کی تمنا ہو کہ خواب پورا کیے بغیر بیدار نہ ہو۔ عراق کو مختصر سی مدت کے بعد چھوڑا، جس پر افسوس رہا۔ عراق میں ان قلوب کو چھوڑا جو محبت اہل بیت علیہ السلام پر دھڑکتے ہیں، اور وہاں سے بیت اللہ الحرام و قبر سید الاولین و آخرین صلی اللہ علیہ وسلم آل طیب الطاہرین کی زیارت کے ارادے سے حجاز کے لیے روانہ ہو گیا۔